الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. اور چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں, اس سے مراد ہے قریش کی عورتیں, ددیالی خاندان کی عورتیں. وبنات خالک وبنات خالاتک, اس سے مراد ہے قبیلے بنو زہرا کی عورتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کی عورتیں. اللاتی حاجر نماز, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی قانون ہے. اگر آپ اپنے قریبی رشتہ دار کی کسی عورت سے شادی کرنا چاہیں تو اس عورت نے ہجرت کی ہو تو ہی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اگر اس نے ہجرت نہ کی ہو نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دراصل بات یہ تھی کہ قرابت اور رشتہ داری والی عورتوں میں اگر اپنے ہی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اس کی شادی کروائی جائے تو بے تکلفی اور اخلاق کے بگاڑ کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک ہی گھرانہ, سب رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے, اسی لیے بے تکلفی اور اخلاقی بگاڑ کے اندیشے رہتے ہیں. اور رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر ناز نخرے بھی عورتوں میں زیادہ ہوا کرتے ہیں. پرائی جگہ سے کوئی عورت گھر میں آئے تو وہ یہاں گھر والوں کے ساتھ زیادہ احترام تعظیم کے ساتھ رہتی ہے, سنبھل کے رہتی ہے, اور قریبی رشتہ دار کی عورتیں اس قدر احتیاط اور تکلف کے ساتھ نہیں رہتی, بلکہ ان میں ناز نخرے وغیرہ بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں جو اس طرح کی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں. اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنے وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالی دور کرنا چاہتے تھے. اسی لیے یہاں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب جو امکانی خرابیاں تھیں اس کی اصلاح کے واسطے ہجرت کو شرط قرار دیا گیا ہے. تین رشتے داروں میں سے جس نے ہجرت کی ہو وہی آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے, جبکہ عام مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ, ایک اور قسم ہے عورتوں کی کہ اگر کوئی عورت اپنی ذات کو نبی کو ہدیہ دینا چاہے, یعنی جس طریقے سے نبی کی خدمت میں مختلف چیزوں کے ہدایہ پیش ہوتے ہیں, اس طرح کوئی عورت اپنی ذات نبی کو بطور ہدیہ کے پیش کر دے, جب کوئی عورت اپنی ذات کو بطور ہدیہ پیش کرے گی تو اس میں مہر دینا نہیں پڑے گا. بغیر مہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. تو ایمان والی عورت, ایمان والی کی قید سے یہودیہ نصرانیاں نکال دی گئی, حالانکہ یہودی نصرانی عورتیں عام مسلمانوں کے لیے حلال, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. اس لیے ایمان والی عورتیں اگر اپنی ذات نبی کو ہدیے میں دینا چاہے, اگر نبی کا منشا ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا, ان اراد النبی ان یستنکحا, تو نبی اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے بغیر مہر کے اور کوئی عورت اپنی ذات ہدیہ دے دے تو اس کی گنجائش ہے. خالصتا لک من دون المؤمنین, یہ چند خصوصیات بیان کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، تمام ایمان والوں کے لیے نہیں، یہ حضور کی خصوصیات بیان کی گئی۔ تو یہ چند خصوصیات جو اس آیت میں آئی، اس میں پہلی آئی کہ مسلمانوں کے لیے صرف چار بیویاں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زائد بیویاں بھی حلال ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت سے پہلے اپنے لیے صفی کا انتخاب کر سکتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے تو ان کے حصے میں جو عورت آئے گی وہی رہے گی۔ اسی طریقے سے کسی کافر بادشاہ کی طرف سے ہدیہ آیا، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال، امت کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ دار لڑکیاں بشرط ہجرت حضور کے لیے حلال، جبکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہجرت کا کوئی قانون نہیں۔ کتابی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں، جبکہ عام مومنین کے لیے کتابی عورت بھی حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبدیلی کی ممانعت، امتی کے لیے چار تک میں تبدیلی کی بھی اجازت۔ اس طریقے سے یہ چند خصوصیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو آیت آئی وَحَبَتْ نَفْسَهَا، کوئی ایمان والی عورت اپنی ذات نبی کو ہدیہ دینا چاہے، تو کیا واقعتاً کسی عورت کا ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے اپنی ذات حضور کو ہدیہ دی ہو اور حضور نے وہ ہبہ قبول کیا ہو اس کی ذات کا؟ یہ ہوا؟ اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائے ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہبہ والا واقعہ ہوا، جیسے حولہ بنت حکم، ام شریک، یعلا بنت حتیم اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان عورتوں نے اپنی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہبہ کے پیش فرمائی، اور اس میں حضرت میمونہ کا آپ کی زوجیت میں ہونا یہ تو معروف اور مشہور مسئلہ ہے۔ البتہ ام شریک کے متعلق کہ بھئی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا نہیں قبول کیا تھا، حولہ بنت حکم نے یا یعلا بنت حتیم نے انہوں نے اپنی ذات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا تھا کہ قبول نہیں کیا تھا، یہ دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے قبول کیا، بعض یہ زیادہ تر روایت یہ ہے کہ بقیہ تین کو قبول نہیں فرمایا، جبکہ مفسرین کی ایک دوسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ ہدیے والا واقعہ پیش نہیں آیا، یعنی یہ حلت تو تھی حضور کے لیے لیکن عملی طور پر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ اس میں دو شرط ہے، ایک تو عورت اپنی ذات ہبہ میں پیش کرے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارادہ ہو، تو یہ دو شرط ہے، اس لیے کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں کے لیے ان کی بیویوں کے معاملے میں کون سا قانون کر رکھا ہے، چنانچہ عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ چار سے زیادہ شادی نہ کرے اور والی ہو، گواہ ہو، مہر ہو، اس کے بغیر نکاح نہ کرے۔ وفی وما ملکت ایمانہم، اور جن کے مالک ان کے ہاتھ ہوئے، یعنی باندی کو حلال ہے، البتہ مجوسی باندی، بت پرست باندی وہ حلال نہیں ہے، کتابی اور مسلمان باندی حلال ہے، البتہ وہ آگے والے شوہر کا پانی اس کے پیٹ کے اندر نہ ہو، اس کے لیے استدرا کر لیا جائے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے یہ خصوصی احکام اس لیے نازل کیے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو نکاح کے معاملے میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں، اس نے جو اونچ نیچ کمی کوتاہی ہو جائے گی اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ کثرت ازدواج کا مقصد تعلیم امت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گھر سے باہر گزرتی تھی اس کو دیکھنے سیکھنے نقل کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے. اب رہی گھریلو زندگی, وہ امت کے سامنے کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے کثرت ازواج ہی کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیمات مل سکتی ہے. بیرونی زندگی کو نقل کرنے والے جتنے حضرات ہیں اس کے مقابلے میں گھریلو زندگی کو نقل کرنے کے اعتبار سے تو یہ جو چند بیویاں ہیں نہ وہ بھی بہت کم ہیں, کیونکہ صحابہ تو ہزاروں کی تعداد کے اندر, تو اس کے مقابلے میں گھریلو زندگی کی نقل کرنے والی تو یہ چند ہی عورتیں. تو تعلیم امت اس کے اندر بڑا اہم ترین مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی یہ امت کے سامنے آئیں. اور اب تمام کی تمام بیویاں بیوا متعلقہ اس طرح کی تھی, ان کا تعلیف قلب بھی مقصود تھا, سوائے حضرت عائشہ کے کوئی بھی کواری نہیں تھی آپ کے نکاح کے اندر. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن اللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. دیکھو کسی چیز پر تمہارا اپنا استحقاق ہو اور استحقاق کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز ملے تو اس میں کوئی زیادہ خوشی ہوتی نہیں ہے. یہ تو میرا حق تھا اور مجھے ملا, اس میں کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے. البتہ استحقاق کے باوجود نہ ملے کوئی چیز تو آدمی کو رنج اور غم ہوتا ہے, اور بغیر استحقاق کے جو چیز مل جائے اس چیز کے ملنے کے اوپر انسان کو بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے. اس کا تو میرا کوئی استحقاق بھی نہیں تھا, قابلیت بھی نہیں تھی, پھر بھی مجھے یہ چیز مل گئی تو انسان کے لیے بڑی خوشی کی وہ چیز ہوا کرتی ہے. ابھی آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیان کی گئی. وہ خصوصیت یہ کہ اس آیت کے نزول تک حضور کے لیے بھی اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں باری ضروری تھی. جیسے عام امت کے لیے قانون ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو تمام بیویوں کے لیے شب باشی کی باری مقرر کی جائے, چاہے ایک ایک رات کی باری چاہے ہفتے ہفتے کی باری, لیکن ہر ایک بیوی کو جو ہے برابر برابر کی باری دی جائے. اب تمام ازواج مطہرات کے لیے اگر باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے اور حضور ان کی باری پوری فرما رہے ہیں تو اس میں اتنی خوشی نہیں ہوگی. خود تو ازواج مطہرات ہی سمجھے گی کہ ہمارا حق ہے جو ہم کو مل رہا ہے, لیکن اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر سے باری کے ضروری ہونے کو ختم فرما دیا ہے. اب باری لازم نہیں, پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باری پر حق ادا فرماوے اور باری کو نبھاوے استحباباً نہ کہ وجوباً, تو اس سے ان کی خوشی اور زیادہ ہو جائے گی. دیکھو حضور کے لیے تو باری نبھانا کوئی ضروری بھی نہیں, پھر بھی حضور ہم کو ہمارا حق دے رہے ہیں اور حضور ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں, اس سے ان کی خوشی بھی زیادہ ہوگی اور ان کے دل کے اندر اس نعمت کا استحضار بھی زیادہ ہوگا. ترجی من تشاء منہن, اپنی بیویوں میں سے آپ جس کو چاہے اس کو چھوڑ دیجئے, اس کی باری کو چھوڑ دیجئے. چھوڑ دینے کا مطلب باری کو چھوڑ دیجئے, اس کے یہاں آپ سونے کے لیے نہ جائیں, یا جس کو چاہے ان کو اپنے قریب کے اندر رکھے اور اس کی باری آپ پوری فرمائے. من تشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے. کنیا لاؤ, من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں میں سے جن کی باری کو بھی چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہیں, جس کو بھی اپنی طرف ملا کے اس کی باری پوری کرنا چاہے تو بھی پوری کر سکتے ہیں. پھر کیا, اب یہ تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا کہ حضور کے ذمے کسی کی باری نہیں. اب سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد جو باری نبھا رہے تھے یہ استحباب نبھا رہے تھے. بالفرض کسی عورت کی باری آپ نے ترک کر دی کچھ مدت تک, پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد حضور ان کے ساتھ باری چالو کرنا چاہے پھر سے, وہ بھی آپ کو اختیار ہے. اسی کو فرمایا وَمَنِ اتَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ, جس عورت کو بھی آپ نے باری سے الگ کر دیا پھر ان کو اپنے باری کے اندر واپس طلب کر لیا, حلا جناح علی, اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جیسے حضرت سودا بنت زمار رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین, وہ بڑی بری عورت تھی, عمر ان کی ہو گئی تھی, اس لیے کہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت سودا سے ہی نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد, اس لیے یہ معمر عورت تھی. تو انہوں نے خود اپنی خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میری عمر ہے, آپ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہدیہ دیتی ہے. تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو منتقل کر دی, میں آپ کے نکاح میں ہوں, یہی میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے, آپ میں میرے شوہر سمجھے جاتے ہیں. تو اس طرح کسی عورت کی باری حضور اپنی مرضی سے بند کر رہے ہیں, پھر جب چاہے جب دوبارہ چالو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا, اور آپ نے اپنا معمول یہ بنا لیا تھا کہ تمام بیویوں کی باریوں کو برابر نبھاتے تھے, الا یہ کہ کبھی کوئی ضرورت ہوئی اور آپ باری کے اوپر نہ پہنچ سکے تو پہلے سے اجازت لے لیتے تھے. جیسے کہ ایام مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی, اور اجازت لے کر کے حضرت عائشہ کے روم میں منتقل ہوئے ان کے حجرے کے اندر سب بیویوں کی اجازت سے. ذالک ادنا ان تقر اعینہن, اس میں زیادہ قریب یہ بات ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے گی, یعنی وہ عورتیں خوش و خرم رہے گی کہ وہ ہم کو تو بلا استحقاق مل رہا ہے. ولا یحزن, اور ان کو غم نہیں ہوگا. ویرضین بما آتیتہن, اور جتنا بھی آپ کی طرف سے ملے گا اس کے اوپر وہ خوش رہے گی. واللہ یعلم ما فی, ویرضین بما آتیتہن کلہن, تمام عورتوں کو آپ کی طرف سے جو بھی بغیر استحقاق کے ملے گا اس کے اوپر یہ تمام بیویاں راضی رہے گی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما, تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. عورتوں کی طرف تمہارا جو میلان ہوتا ہے اور جو آپ کے لیے آسانی ہو گئی سب چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت کو محمول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی, ان خصوصیات کے بارے میں مومنوں کو اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. حضور کی خصوصیات کے بارے میں تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ آنا نہیں چاہیے, ورنہ وہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہوگی. تو حضور اتنی ساری شادیاں کرے, نعوذ باللہ, ایسا کوئی آدمی دل میں خیال لائے, یہ ہے عالم کا خاص مطلب کہ اگر نبی کی خصوصیات کے بارے میں تمہارے دلوں میں کوئی غلط اور نامناسب بات آئے گی تو وہ تمہارے لیے خطرناک ہوگی. تب بھی کوئی ایسی بات تمہارے دل کے اندر ہرگز ہرگز آنی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جو بیوی بھی حضور کی مشیت پر نازی نہ رہے اس کے لیے بھی وعید ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو باری نبھانا کوئی لازم نہیں, لیکن حضور اپنی مرضی سے باری کو نبھا رہے ہیں, تو تم کو جو دے رہے اس پر خوش رہو, کسی کے دل میں بھی ناگواری نہیں آنی چاہیے. وکان اللہ علیما حلیما, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بڑے حلم والے ہیں. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهن ولا ما ملك إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اس کے بعد آپ کے لیے کوئی دوسری عورت حلال نہیں ہے, اور یہ بھی جائز نہیں کہ آپ ان میں سے کسی بیوی کو بدل دے. اگرچہ کسی اور عورت کا حسن آپ کو بھلا ہی لگے, ہاں باندیاں آپ کی ملکیت میں آ سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تمام چیز کی پوری پوری حفاظت اور نگرانی کرنے والے ہیں. اب یہ جو فرمائے نا لا تحل لک النساء یا لا یحل لک النساء من بعد, اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں. کیا مطلب اس کا, اس کے بعد کوئی عورت حلال نہیں؟ نمبر ایک, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نو بیویاں آپ کے نکاح کے اندر ہے ابھی, اس بیویوں کے بعد اب آپ کسی اور نئی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, کسی اور عورت سے آپ کے لیے نکاح کرنا اب حلال نہیں. بس کتنی عورتیں آپ کے نکاح کے اندر رہے گی؟ اب پھر دوسری بات یہ نیم بازو کے اندر کہ اوپر جتنی صنف بیان کی گئی, نو, کتنی نو بیان کی گئی؟ نمبر ایک, اللتی آتی تو اجورہن, نمبر دو, ما ملکت یمینک مما افا اللہ علیہ, نمبر تین, و بناتی عمک و بناتی عماتک و بناتی خالک و بناتی خالاتک اللاتی ہاجرن معک, نمبر چار, وامرأت مؤمنة وهبت نفسها للنبي. یہ چار اصناف بیان کی گئی ہے, چار عدد نہیں ہے کہ چار عورت, چار قسم کی عورتیں. یہ جو چار قسم کی عورتیں آپ کے لیے حلال کی گئی, اس کے بعد اب کوئی دوسری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں. تمیم بازو کے یہ دو مطلب, ایک مطلب یہ کہ موجودہ نو بیویوں کے علاوہ آپ کوئی عورت سے آپ آئندہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے, دوسرا مطلب یہ چار قسم جو اوپر بیان کی گئی, ان چار قسم کی عورتوں سے تو نکاح کرنا حلال, لیکن ان قسموں کے علاوہ کوئی اور نئی قسم کی عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں. پھر ایک دوسرا مسئلہ اس میں پیدا ہوتا ہے, یہ آیت کریمہ منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے؟ تو بہت سارے حضرات اس آیت کریمہ کو منسوخ مانتے ہیں اور ناسخ اوپر والی آیتوں کو مانتے ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے اس کی تائید نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اس حال کے اندر تشریف لے گئے کہ آپ کے لیے دوسری جتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہو وہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے حلال تھا. اس حال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے کہ دوسری جتنی بھی عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتے تھے. گویا کہ یہ لا تحل والی آیت منسوخ ہو گئی, اور اوپر جو آیت ہے ترجی من تشاء, یہ آیت انا احللنا لک ازواجک اللاتی, اور یہ آیت ناسخ ہے. تو اب منسوخ ہونے کے بعد دونوں مطلب ہو سکتے ہیں, کسی بھی طرح کی کیا عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو, या एक सिर्फ इन चार किस्म की औरतों में से जितनी औरतों के लिए चाहो तुम निकाह कर सकते हो। लेकिन बाद हजरात की राय ये है कि इन नौ बीवियों के अलावा अब नई किसी बीवी से निकाह करना हुजूर के लिए ममनो तब्दीली भी ममनो कि किसी एक दो को तलाक देकर के दूसरी एक दो नई को लाए ये भी ममनो और नौ को बाकी रख करके दूसरी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं से शादी करे ये भी ममनो। तो इसलिए कि इन नौ बीवियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, कुर्बानी ये दी कि अल्लाह की तरफ से इनको इजाजत दी गई और तुम चाहो तो नबी तुमको अच्छी तरीके से तलाक दे, फिर तुम इज्जत गुजारो, फिर दुनिया के किसी साहिबे माल साहिबे सर्वत अच्छे घराने में शादी करके अच्छी जिंदगी ऐशो आराम वाली गुजारो, और नबी के निकाह में रहना हो तो मौजूदा फकर और फाका के साथ ही रहना पड़ेगा। ये दो बातों में अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को इख्तियार दिया। अज़वाज मुतहरात ने क्या पसंद किया तो फकर और फाका के साथ हुजूर के साथ रहना पसंद किया, दुनियावी ऐशो आराम की तरजीह नहीं दी इन्होंने, तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये नवाजिश हुई। हुजूर को ही अल्लाह ने फरमा दिया इन औरतों ने जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि आपकी ज़ौजियत में रहने के वास्ते इन्होंने फक्र फाका को इख्तियार किया कि हमें नबी के निकाह में रवाना गवारा है चाहे हमें फक्र फाका बर्दाश्त करना पड़े। तो जब इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो इनकी ये कुर्बानी अल्लाह की राह इतनी प्यारी और महबूब है कि अब अल्लाह ने अपने नबी के लिए आइंदा दूसरी बीवियों से निकाह करने के ऊपर पाबंदी लगा ली। तो ला तहल्लु ये पाबंदी बाकी थी, ये भी एक मतलब इसका निकलता है। और पाबंदी बाकी रहने की इल्लत अज़वाज मुतहरात का फक्र और फाका के साथ हुजूर के साथ रहना पसंद करना। وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ہاں اس نے باندیوں کی اجازت تھی اسی لیے اس واقعے کے بعد حضرت ماریہ قدسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملکیت میں آئی اور جو ہے حضرت ابراہیم انہی کے بطن سے پیدا ہوئے وَلَوْ عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ دیکھو اس پر ایک بات ذہن کے اندر رکھنا عورتوں کے اندر اگر کوئی رغبت کی چیز ہے تو وہ ان کا حسن و جمال ہے، باقی ظاہر بات ہے کہ بے دینی اور نبوی گھرانہ یہ دو چیز تو جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ نبوی گھرانے کے لیے دینداری وہ تو لازم ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے، اب کوئی چیز وجہ ترجیح ہو سکتی ہے تو وہ حسن و جمال ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ولو عجبک حسنہن، عورتوں کے اندر اگر کوئی رغبت کے قابل چیز ہے تو وہ ان کا حسن و جمال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن و جمال سے متاثر ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی لگے گی، کوئی پھل اچھا لگے، کوئی عمارت اچھی لگے، کوئی منظر اچھا لگے تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ عورتوں کا حسن و جمال یہ بھی متاثر ہونے کی چیز ہے، لیکن اجر اور ثواب کس پر ملتا ہے؟ طبیعت حسن و جمال سے متاثر ہو، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر کے بچا لے، اجر و ثواب اس کے اوپر ہے۔ کہ حدیث کے اندر جو آیا کہ اللہ اس کو ایمان کی نفاس عطا فرمائیں گے، کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھنے کے باوجود اس نے نظر ہٹا لی، اپنی نظر جھکا لی اور اس کے حسن کے اوپر نظر نہیں ڈالی، ایکات اتفاق کی اڑپ جھڑپ کی نظر پڑ گئی اس کے علاوہ، تو اس پر اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے۔ یہ جو اجر اور فضیلت کی چیز ہے وہ کس چیز پر؟ کہ حسن سے آدمی متاثر ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اس تاثر کے باوجود انسان اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور میلان سے اپنے آپ کو بچا لے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ तो आयत में फरमाया गया चाहे आपको आइंदा कोई औरत भली और अच्छी लगे उसके बावजूद भी आपके लिए उनके साथ निकाह करना हलाल नहीं। ये खुसूसियात नबवी में से है जिसको बयान किया गया है।